السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کا نیوز شو لے کر یاسمین جلیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
پشاور میں مسیحی برادری کی کالونی پر حملہ کرنے والے شدت پسند غیر ملکی تھے، پاکستان کے وفاقی وزیر کا دعویٰ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کو قتل سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان کے شمالی علاقے میں پہاڑی چوٹی سر کرنے کے دوران لاپتہ ہونے والے 2 امریکی کو پیماؤں کی تلاش کی کوششیں تیز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز۔ امریکہ اور چین دونوں نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کی باضابطہ توثیق کر دی ہے، اور ترک میڈیا نے خبر دی ہے کہ ترکی نے شامی باغیوں کو داعش سے لڑنے میں مدد کے لیے صوبے کلس سے شام کے گاؤں ارائی میں مزید ٹینک بھیج دیے ہیں، اور ازبکستان کے پرانے لیڈر اسلام کریموف کو ہفتے کے روز ان کے پیدائشی شہر سمرقند میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پشاور کی ایک مسیحی آبادی پر حملہ کرنے والے دہشت گرد غیر ملکی تھے اور ان کی قومیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے جمعے کے روز بروقت کارروائی کر کے کرسچن کالونی پر حملہ کرنے والے 4 خودکش بمباروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تفصیلات سنیے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے دعویٰ کیا ہے کہ پشاور میں مسیحی برادری کی کالونی پر حملے میں ملوث شدت پسند غیر ملکی تھے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں جمعے کو وارسک روڈ پر واقع کرسچین کالونی میں دہشت گرد داخل ہو گئے تھے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ فوج کے مطابق 4 حملہور مارے گئے، مگر فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار زخمی، جبکہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اس حملے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک قریبی ضلع مردان میں کچہری پر ایک خودکش حملہ کیا گیا، جس میں وکلا اور پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ہفتے کو مردان کا دورہ کیا اور اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پشاور میں مسیحی برادری کی کالونی پر جو حملہ ہوا، اس کی اب تک کی تحقیقات کے مطابق حملہ آور غیر ملکی تھے۔
تحقیقات جاری ہے، جو دہشت گرد ورسک میں مارے گئے، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کی بھی انٹیلیجنس موجود تھی، کل رات تک تحقیقات ہوئی ہیں، اس کے مطابق وہ غیر ملکی تھے۔ دوسرا، یہ ابتدائی تحقیقات کے ساتھ ایک مخصوص ہمارے ٹرائبل ایریا سے آئے اور پھر انہوں نے یہاں انٹر کیا وارسک کے مقام پہ، مگر پیچھے سے یہ کہاں سے آئے تھے، کون سے ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے، یہ رات کو کہاں رہے، اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے۔
واضح ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کے سبب بہت سے جنگجو سرحد پار افغانستان منتقل ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ ملک میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ کی ایک وجہ بھی ہے۔ ادھر افغانستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد افغان قیادت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ ان کے ملک میں حملہ کرنے والے دہشت گرد پاکستان میں روپوش اپنی قیادت سے ہدایات لیتے ہیں، تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اگرچہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو حالیہ برسوں میں نمایاں کامیابیاں ملی ہیں، لیکن وزیر داخلہ چودھری نثار نے ہفتے کو کہا کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ابھی نہیں ہوا ہے۔
دہشت گرد کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، ان کو شکست ہو چکی ہے، وہ بہت سارے بھاگ چکے ہیں، بہت سارے بالکل بارڈر کے سامنے اپنے انہوں نے نیٹ ورکس قائم کر دیے ہیں، مکمل ختم نہیں ہوئے۔ سو یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ دوئم، کہ جب اس قسم کا واقعہ ہو، قوم کے اتحاد اور اتفاق کا پیغام جانا چاہیے، اور ایک نئے عزم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔
رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ دہشت گرد پاکستان میں داخل نہ ہو سکیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل ہے، جس کا بیشتر حصہ دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے، اور عسکریت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخلے کے لیے انہی راستوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ دریاسنا جمعے کو پشاور اور مردان میں ہونے والے حملوں کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں، جن میں متعدد مشتبہ افراد کو تحویل میں بھی لیا گیا ہے، جبکہ مردان کچہری پر حملے میں وکلا کی ہلاکت پر وکلا تنظیموں کے نمائندوں کی طرف سے احتجاج بھی جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے حکومت مخالف احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات افضل رحمان بیان کرتے ہیں، جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
مسلم لیگ نون کے گڑھ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی احتجاجی ریلی، جس کو انہوں نے پاکستان مارچ کا بھی نام دیا ہے، ہفتے کو دوپہر میں شاہدرہ سے شروع ہوئی اور اس جلوس نے پنجاب اسمبلی کے سامنے چیئرنگ کراس پہنچنا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ وہ ایک اہم اعلان کریں گے۔ اس وقت یہ جلوس راستے میں ہے، جس میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن شریک ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک اگرچہ الگ سے راولپنڈی میں ہفتے ہی کو اپنی قصاص ریلی کا انعقاد کر رہی ہے، تاہم لاہور کی احتجاجی ریلی میں بھی پاکستان عوامی تحریک کے کارکن شریک ہیں۔ حکومت پنجاب نے کنٹینر لگا کر مختلف راستے بند کر رکھے ہیں اور لاہور اور راولپنڈی میں احتجاجی ریلیوں کے زور و شور سے ٹریفک جام شدید ہو گیا، اور شاہدرہ میں ایمبولنس پھنس جانے سے مبینہ طور پر ایک بچہ بر وقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث دم توڑ گیا۔ میٹرو اسٹیشنوں سمیت اہم تعمیرات پر پولیس تعینات ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکار تعینات کیے ہیں۔ پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں الزام عائد کیا ہے کہ ریلی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے جو معاہدہ کیا تھا، اس کی پی ٹی آئی صریح خلاف ورزی کر رہی ہے، جس سے ان کے بقول سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ عمران خان اس احتجاجی ریلی کے آغاز پر اور شاہدرہ میں بھی کارکنوں سے خطاب کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے وزیراعظم نواز شریف پر کرپشن کے الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کرپشن کرے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بہت تلخ لہجے میں فیڈرل بیورو آف ریونیو اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کی۔ کچھ دیر پہلے جلوس میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا،
ہم نے اب بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں رہنا، ہم نے اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنے ہیں۔ ہم نے جو کبھی اس ملک میں نہیں ہوا، ہم نے ڈیمانڈ کرنا ہے پاکستان کے انصاف کے اداروں سے کہ ہمیں ایک قانون چاہیے طاقتور اور کمزور کے لیے۔
لاہور میں اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان کے احتجاج کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا کہ پی ٹی آئی نے قصدن شہریوں کے لیے اپنے احتجاج سے زندگی عذاب بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تجویز دی تھی کہ وہ مینار پاکستان پر احتجاج کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں اور حکومت پنجاب کا اضافی خرچہ بھی ہوا ہے۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کیسا احتساب چاہتے ہیں۔
اگر احتساب کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی ہے تو احتساب کا ایک جامعہ مسودہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نیشنل اسمبلی میں جمع کرا دیا، اور اگر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے تو احتجاج احسن صاحب نے ایک مسودہ سینٹ میں جمع کرا دیا۔ اگر خان صاحب احتساب میں سنجیدہ ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے سینٹ والے قانون کی مدد کریں، اس سے مطمئن نہیں ہے تو نیشنل اسمبلی میں جو ہم نے قانون بنایا ہے اس کی مدد کریں۔
سینیٹر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اب 2017 ایک طرح سے انتخابی مہم کا سال ہوگا اور مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کا مقدمہ لے کر 2018 میں رائے دہندگان تک پہنچے گی۔ دریاسنا پاکستان عوامی تحریک کے رہنما طاہر القادری بھی راولپنڈی پہنچ گئے ہیں، وہاں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے ہمراہ ان کی جماعت کا بھی احتجاج کا پروگرام ہے۔ پاکستان عوامی تحریک نے اپنی ریلی کا عنوان قصاص ریلی رکھا ہے، جس کا مقصد ان کے بقول ماڈل ٹاؤن لاہور میں 14 اپنے کارکنوں کی ہلاکت کا قصاص لینا ہے۔ اس وقت لاہور میں چیرنگ کراس پر جہاں عمران خان کی احتجاجی ریلی ختم ہونا ہے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے، خواتین کی تعداد نمایاں ہے، ان کے لیے الگ حصہ مختص ہے اور ان کا ایک کنٹینر بھی الگ ہے۔ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ جلسوں میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور تشدد کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس سب کے باوجود خواتین اس پر رونق ماحول میں بڑھ چڑھ کر شریک ہیں۔ احتجاجی جلوس ابھی راستے میں ہے اور اس کے چیئرنگ کراس پہنچنے کا انتظار جاری ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکی صدر براک اوباما ہفتے کی سہ پہر چین کے شہر ہنگزو پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ دوسرے عالمی رہنماؤں کے ساتھ گروپ 20 کے سربراہی اجلاس میں شامل ہوں گے۔ وہ سربراہی اجلاس سے قبل چینی صدر زی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اتوار اور پیر کو گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کے بعد امریکی رہنما جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کے سربراہی اجلاس اور مشرقی ایشیا کے ملکوں کے سربراہی اجلاس کے لیے لاؤس روانہ ہوں گے، جو منگل سے جمعرات تک جاری رہیں گے۔ امریکہ اور چین دونوں نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کی اپنی باضابطہ توثیق کر دی ہے، جو آلودگی پھیلانے والے دو سب سے بڑے ملکوں کی جانب سے ایک اہم قدم ہے، جس کا مقصد آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے کو اس سال نافذ العمل بنانے میں مدد کرنا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما اور چینی صدر زی جن پنگ نے ہنگزو میں، جو اس سال گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، ایک اجلاس کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا۔ صدر اوباما نے کہا کہ یہ ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جو کوئی ایک ملک، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو، تنہا نہیں لڑ سکتا۔ ایک دن آئے گا جب ہم اسے ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھیں گے جب ہم نے اپنے کرئرز کو بچانے کا آخر کار فیصلہ کیا تھا۔ مسٹر زی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ اعلان ہر ایک کو فائدہ پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر ہمارا رد عمل ہمارے لوگوں کے مستقبل اور انسانیت کی بھلائی کا باعث بنے گا۔ کچھ اور تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
کاربن کا سب سے زیادہ اخراج کرنے والے ان دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی ساجھے داری ایشیا میں امریکہ کے تعلقات کو پھر سے تشکیل دینے کے صدر اوباما کے 8 سالہ دور کے ناہموار منصوبے کا ایک روشن نقطہ ہے۔ اوباما چین کے اس خوبصورت شہر میں گروپ آف 20 کے صنعتی ملکوں کی سالانہ سربراہ کانفرنس کے لیے پہنچے ہیں۔ وہ ایئر فورس ون سے سرخ قالین پر اترے جہاں آنر گارڈ ان کے راستے پر کھڑے تھے۔ ایک بچی نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور اپنے موٹر کیڈ میں بیٹھ کر روانگی سے قبل انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تاہم استقبالیہ تقریب بالکل ہی ہموار نہ تھی۔ ایک چینی عہدیدار نے رپورٹروں اور وائٹ ہاؤس کے چند اعلی معاونین کو صدر سے دور رکھا، جس کے نتیجے میں ایک امریکی عہدیدار نے مداخلت کی، جس کے بعد چینی عہدیدار چیخا، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ایئرپورٹ ہے۔ اپنے پہنچنے سے قبل ہی صدر اوباما یہ واضح کر چکے ہیں کہ ان کا الوداعی دورہ ان کی وراثت کا ایک روشن لمحہ ہے۔ ان کے ایجنڈے میں عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے بارے میں ریمارکس اور میزبان چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات شامل ہیں۔ رہنماؤں سے توقع تھی کہ وہ یہ اعلان کریں گے کہ ان کے ملک گیسوں کے اخراج میں کمی کے پیرس معاہدے میں باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں، جو درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے کو سال کے آخر تک نافذ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے ایک سال قبل جس وقت کے بارے میں فرض کیا گیا تھا۔ اس مسئلے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ایسی ساجھے داری میں جس کا امکان نہ تھا تیزی لانے میں وائٹ ہاؤس کا بھی کردار تھا۔ شی اور اوباما نے کاربن کے اخراج کے نئے اہداف مقرر کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا اس امید پر اعلان کیا تھا کہ حریف اقوام کے درمیان تعاون دوسرے ملکوں کو بھی اس کی پیروی پر آمادہ کرے گا۔ تاہم تبدیلی ماحولیات کے لیے ہونے والی میٹنگ دوسرے مسائل کے حل کے سلسلے میں معاون ثابت نہ ہو سکی۔ امریکہ نے خطے میں آبی گزرگاہوں پر بڑھتے ہوئے چینی دعووں پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بالکل حال ہی میں امریکہ نے چین پر زور دیا تھا کہ وہ ایک بین الاقوامی ثالثی پینل کو قبول کرے۔ ایشیا کے لیے روانہ ہونے سے قبل صدر اوباما نے سی این این کو بتایا تھا کہ وہ صدر شی پر صبر و تحمل سے کام لینے کے لیے زور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر چین نے ایسا نہ کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے نتائج بھی ہوں گے۔ چین جنوبی بحر چین کو اپنی قومی حدود کا ایک ناگزیر حصہ سمجھتا ہے۔ امریکہ چین اور اس کے ایشیائی پڑوسیوں کے درمیان متعدد دوسرے مسائل کے سلسلے میں نہ کسی کی حمایت کرتا ہے نہ کسی کی مخالفت، لیکن جہاز رانی کی آزادی کے بارے میں اسے تشویش ہے، اور وہ اس مسئلے کو پرامن طور سے قانونی حدود میں رہتے ہوئے حل کرنا چاہتا ہے. اپنے دور حکومت میں صدر اوباما مشرق وسطی سے امریکی فوجی وسائل اور سفارتی توجہ ایشیا منتقل کر کے وہاں چینی اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے کوشاں رہے. اس کے نتائج ملے جلے نکلے. ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ جو کہ ایک بڑا تجارتی معاہدہ ہے اور جسے وائٹ ہاؤس اپنی پالیسی کا اہم نقطہ قرار دیتا ہے, ابھی تک کانگریس میں اٹکا ہوا ہے, اور صدر اوباما اس دورے کو اپنا منصب چھوڑنے سے قبل اس معاہدے کو منظور کرانے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. امریکہ اور چین ہوا بازی سے ہونے والے اخراج کے بارے میں بھی ایک عالمی معاہدے پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں. چین میں اپنے قیام کے دوران صدر اوباما ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی اس کے بعد پہلی بار ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جبکہ ترکی میں جولائی میں ان کی حکومت کے خلاف ایک ناکام بغاوت ہوئی تھی. صدر اوباما برطانیہ کی نئی وزیر اعظم تھریسا مے سے بھی پہلی بار ملیں گے. ان کی اگلی منزل لاؤس ہوگی جو کہ اس ملک کا کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ ہوگا, جہاں وہ ایشیا پالیسی پر تقریر کریں گے اور نئے فلپائنی صدر سے ملاقات کریں گے, جہاں اسلامی انتہا پسندوں کی جانب سے ایک بم دھماکے میں ہفتے کے روز ایک درجن سے زیادہ لوگ مارے گئے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
چین کے شہر ہانگزو میں اتوار کے روز 20 صنعتی ملکوں یا گروپ آف 20 کے رہنماؤں کے اجلاس میں توقع ہے کہ دنیا بھر میں تجارت اور صنعت کے تحفظ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ موقف اختیار کیا جائے گا. بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
مذاکرات سے متعلق ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دنیا بھر کی وسیع ترین معیشتوں کے رہنما اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ تجارت اور سرمایہ کاری میں کھلا پن معاشی انحطاط کو روکنے کے لیے ضروری ہے, اور اگر مسابقت کے لیے تحفظ کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے عالمی معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا. تاہم اس بارے میں سنگین سوال موجود ہیں کہ آیا وہ ایک مشترکہ موقف پر عمل درآمد کے لیے کوئی اقدامات کریں گے, کیونکہ یہ کم مدتی اقتصادی قربانیوں کا تقاضا کرے گا. چین کھلے پن کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ چینی برآمد کنندگان کو تحفظ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے مغربی ممالک میں سخت مزاحمت کا سامنا ہوگا. برطانیہ میں تحفظ کی حمایت برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے کے عمل کے دوران نمایاں تھی, اور یہی بات امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے دوران بھی نمایاں رہی ہے. جرمنی سمیت یورپ کے کچھ حصوں میں سٹیل کا کام کرنے والے کارکنوں نے بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا ہے, اور وہ اس کے لیے چین کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں. ڈیوڈ کیلی چائنا پالیسی نامی مشاورتی فرم کے سربراہ ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غیر ملکی منڈیوں میں اپنی اشیاء کے خلاف بڑھتی ہوئی مزاحمت پر چین کو تشویش ہے, مگر خود اس کی جانب سے تجارت میں تحفظ دور کرنا سیاسی طور پر صدر شی جن پنگ کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. چین ان الزامات کے باعث منصفانہ تجارت کے لیے اپنے تاثر کو مضبوط بنانے کی خاطر بے چین ہے کہ چینی برآمد کنندگان کو بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت مقامی صنعتوں کو مراد دیتی ہے. یہی تاثر ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک کو چینی اشیاء پر کم قیمت میں فروخت کی پابندیاں عائد کرنا پڑی ہیں, اور چین میں برآمد کنندگان کے راستے کی یہ بڑی رکاوٹ ہے. کیلی کہتے ہیں کہ چینی لیڈر چین کے ایک ایسے ملک کے تاثر کو مستحکم کرنے کے لیے فکر مند ہیں جو مالی طور پر ساکھ رکھتا ہو, جو مستحکم ہو اور بہتر مالی وسائل رکھتا ہو. تجزیہ کار کہتے ہیں بیجنگ چاہتا ہے کہ مغربی ممالک چین کے خلاف قیمتوں میں کمی کی تاثیریں ختم کر دیں, مگر خود چین غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک ہموار اور یکساں میدان فراہم کرنے کی خاطر کچھ نہیں کرتا. بیجنگ میں قائم کارنیگی شنگوا سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ڈائریکٹر پال ہینل کہتے ہیں کہ G20 سربراہ اجلاس پہلی مرتبہ ایک ایسے بڑے ملک کی صدارت میں ہو رہا ہے جو مغرب میں واقع نہیں ہے, اور یہ چینی صدر کو نادر موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ تحفظ کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں اور ساتھ ہی دنیا میں اپنے ملک کے تصور کو فروغ دیں. وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں بہت سے بڑے صنعتی ممالک کو عالمگیریت اور تحفظ کے خلاف جذبات کا سامنا ہے, جیسا کہ ہم نے یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل میں برطانیہ میں دیکھا, اور امریکی صدارتی مہم کے دوران ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک برنی سینڈرز کی انتخابی مہم میں نظر آیا. وہ کہتے ہیں اس تناظر میں چین اور شی جن پنگ کے لیے قیادت کا موقع موجود ہے، ایسے میں جبکہ وہ اپنی صدارت کی 5 سالہ مدت کے اختتام کے قریب ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور صدر اوباما جو ہفتے کے روز گروپ 20 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے ہیں، بیجنگ کو یہ بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ متنازع علاقوں میں ان کے علاقائی اقدامات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات سی این این کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہی جو اتوار کو نشر ہوگا. ترک میڈیا نے خبر دی ہے کہ ترکی نے شامی باغیوں کو داعش سے لڑنے میں مدد کے لیے صوبے کلیس سے شام کے گاؤں ارائی میں مزید ٹینک بھیج دیے ہیں. کم از کم 20 ٹینکوں، 5 بختربند گاڑیوں، ٹرکوں اور دوسری مسلح گاڑیوں نے 24 اگست کو فری شامی آرمی یونٹس کے ساتھ مل کر فرات شیلڈ نامی اپنی کارروائی کے آغاز کے بعد سے اپنی دوسری در اندازی کرتے ہوئے سرحد کو عبور کیا. رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد سے باغی جرابلس کے قریب ترک سرحد کے ساتھ واقع دیہاتوں اور مغربی ڈسٹرکٹ کوبان بی کو داعش سے چھین رہے ہیں. ترکوں کی مدد کے حامل فری شامی فوجی یونٹس امریکی حمایت یافتہ کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹس وائی پی جی سے بھی لڑ رہے ہیں. اسی دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے ہفتے کے روز کہا کہ چین کے ساحلی شہر ہنگزو میں 2016 کے سربراہی اجلاس میں اکٹھے ہونے والے گروپ 20 کے ملکوں کے ارکان کے لیے دہشت گردی بحث کا ایک طویل المیاد مسئلہ ہے. مسٹر اردوان نے چینی نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ترکی میں گزشتہ سال گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کے بعد سے پناہ گزینوں کا بحران اور دہشت گردی کا انسداد اولین ترجیح رہے ہیں، اور یہ کہ تمام دہشت گرد گروپس کے خلاف ایک اصولی موقف اپنانے کی ضرورت ہے. مسٹر اردوان ہفتے کے روز 2016 کے گروپ 20 کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہنگزو پہنچے اور ان کا خیر مقدم چینی صدر زی جن پنگ نے کیا. انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بن کی مون سے بھی الگ سے ایک ملاقات کی. ان کا دورہ اس کے بعد ہو رہا ہے جب انہوں نے ترک فوج کی جانب سے 15 جولائی کو اقتدار پر قبضے کی کوشش کو شکست دے دی. اردوان توقع ہے کہ اس اجتماع کے موقع پر الگ سے امریکی صدر براک اوباما اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے. فلپینز کے صدر روڈریگو نے ایک بم دھماکے کے بعد جس میں 14 لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے، ہفتے کے روز ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا. جمعے کے روز کا دھماکہ صدر روڈریگو کے آبائی شہر ڈیواؤ کی ایک مارکیٹ میں ہوا تھا. صدر دھماکے کے وقت ڈیواؤ میں موجود تھے لیکن مارکیٹ کے نزدیک نہیں تھے. ابو سفیان عسکریت پسندوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ہنگامی صورتحال فوج کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر 48 چوکیاں قائم کرنے اور گشت میں اضافے کے لیے کام کرے. صدر کا کہنا ہے کہ مسلح فوج اور پولیس اب ملک کو ان کی شرائط پر چلائے گی. ازبکستان کے پرانے لیڈر اسلام کریموف کو ہفتے کے روز ان کے پیدائشی شہر سمرقند میں سپرد خاک کر دیا گیا. آخری رسومات کی ادائیگی شاہراہ ریشم کے قدیم شہر کے ریگستان چوک میں ایک مفتی نے کی، جنہوں نے کہا کہ اسلام کریموف نے اپنے لوگوں کی خدمت کی. ہزاروں لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی. خبریں ختم ہوئیں. فرانس میں کچھ لوگوں نے اسے دہشت گردی کا موسم گرما قرار دیا ہے. اب ملک بھر کی کمیونٹیز ان زخموں پر مرہم رکھنے اور اس ردعمل کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہیں جن کے بارے میں بہت سے مسلمانوں کو خوف ہے کہ وہ ان سیاستدانوں اور شہریوں کی جانب سے آ سکتا ہے جو دہشت گرد حملوں پر برہم ہیں. فرانسیسی کنٹرول کے ایک جزیرے کورسیکا میں، جہاں اگست کے مہینے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک ساحلی تفریح پر جھڑپیں ہوئی تھیں، آبادیوں کے درمیان کشیدگیاں اپنے عروج پر ہیں اور جزیرے کے علیحدگی پسندوں کی جانب سے پیرس حکومت کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کہنے کے بعد خدشات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ مسلح ہیں اور اگر اسلامک اسٹیٹ نے اس جزیرے پر کوئی حملہ کیا تو وہ معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. کورسیکا کی صورتحال پر وائس آف امریکہ کے لوئس ریمیرس کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. جزیرے کورسیکا کے لیے دہشت گردی سے متعلق کوئی مخصوص انتباہ جاری نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی موسم گرما ختم ہو رہا ہے جزیرے کی ساحلی تفریح گاہیں ثقافتی لڑائیوں کا محور بن گئی ہیں، جن میں فرانس کے مرکزی حصے پر حملوں کی لہر کے نتیجے میں اضافہ ہو چکا ہے. لڑائیوں کے کچھ زخم بھر رہے ہیں. یہ حالیہ عرصے میں حملوں کا نشانہ بننے والی عمارتوں میں سے ایک ہے جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں کی مرمت کر دی گئی ہے، حال کی صفائی ہو چکی ہے، لیکن اس بارے میں بحث مباحثوں میں شدت آئی ہے کہ کورسیکا میں آباد مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نماز ادا کرنے کے حال کے منتظم عبد المنیم الخلیفوی تہذیبوں کو ایک دوسرے کے اندر ضم کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں، اسی معاشرے میں ضم ہونے کا مطلب دوسرے معاشرے کو اپنانے کے لیے اپنی آبائی ثقافت کو مسترد کرنا نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ادغام یا معاشرے میں ضم ہونا نہیں ہے۔ ادغام وہاں کے قوانین کا احترام کرنے، آپ کا خیر مقدم کرنے والی سرزمین کا احترام کرنے، وہاں کے رسم و رواج اور روایات کا احترام کرنے اور وہاں کے لوگوں کا احترام کرنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آبائی ثقافت کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ یہ الفاظ تھے نماز ادا کرنے کے حال کے منتظم عبد المنیم کے۔ نئی نسل سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوان اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ 24 سالہ صابری مڈاسی جزیرے کورسیکا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین میں سے ایک کا تعلق الجیریا اور دوسرے کا تیونس سے ہے۔ وہ کورسیکا کے ساحلوں پر پروان چڑھا، لیکن اب اس کا کہنا ہے کہ وہ ان ساحلوں سے اعتراض کرتا ہے۔ برہنہ عورتیں اس کے لیے اشتعال کا سبب ہیں۔ وہ اس بارے میں بھی متفکر ہے کہ اس کے اسلامی لباس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نوجوان صابری نے اپنے خدشات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
Peut-être les gens ils vont le voir comme une provocation, comme un homme va voir une femme nue, elle va se promener dans la rue, elle va dire moi je suis libre, mais lui va le voir comme une provocation. Après voilà, nous c'est un choix qu'on fait.
ہو سکتا ہے کہ لوگ اس چیز کو جذبات بھڑکانے کے طور پر دیکھیں۔ مثلا اگر کوئی شخص سڑک پر ایک برہنہ عورت کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ عورت گویا اس سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک آزاد عورت ہے، لیکن وہ اسے جذبات بھڑکانے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہم اسے ایک ایسے انتخاب کے طور پر دیکھتے ہیں جو کوئی شخص مذہب اور شناخت کے سلسلے میں کرتا ہے، جیسا کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ یہ الفاظ تھے صابری مرڈاسی کے۔ جزیرہ کورسیکا کی تنہائی اور اس کی پرجوش علیحدگی پسند تحریک بہت سے لوگوں میں اس طرح کی سوچ ابھارتی ہے کہ مثلا پیرس ان کے تحفظ کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہا۔ فرانس میں دہشت گرد حملوں کے ایک سال کے بعد جزیرے کے علیحدگی پسند عسکری گروپ کورسیکن نیشنل لبریشن فرنٹ نے خبردار کیا ہے کہ وہ کسی تامل یا احساس جرم کے بغیر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف حملے کے لیے تیار ہے۔ بہت سے لوگ اس بیان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ نیشنل فرنٹ کے فرانسس نڈیزی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس بیان سے ہٹ کر کورسیکا کی پوری آبادی یہ پوچھ رہی ہے کہ کون ہمارا دفاع کرنے جا رہا ہے، کیا ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے اور کس طریقے سے۔ یہ الفاظ تھے نیشنل فرنٹ کے مسٹر نڈیزی کے۔ جزیرے کے عہدیداروں نے جھوٹی اور اشتعال انگیز افواہوں کو کچلنے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں، جن میں سے کچھ افواہوں کا تعلق پیراکی کے پورے جسم کے لباس برکینی میں کچھ عورتوں کا دیکھا جانا بھی شامل ہے۔ جزیرے کے اعلیٰ ترین منتخب عہدیدار کہتے ہیں کہ معاشرے کو یکجا اور ایک دوسرے میں ضم کرنے کی مشین خراب ہو گئی ہے اور وہ کسی ممکنہ دہشت گرد حملے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ جزیرے کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر گیلس سیمونی کہتے ہیں،
Il y a une vraie inquiétude qui tient à plusieurs éléments.
D'abord, there is real concern because unfortunately the events of recent months have shown that no one is safe.
یہ ایک حقیقی خدشہ ہے، کیونکہ بدقسمتی سے حالیہ مہینوں میں ہونے والے واقعات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور بالخصوص کورسیکا سے متعلق ایسے عناصر موجود ہیں جو ہمیں بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں متفکر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے گیلس سیمونی کے۔ کورسیکا کے کچھ مسلمان اس عداوت کے پیش نظر جو ان کی کمیونٹی کے لیے پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے، اس بارے میں فکر مند ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کسی بھی انتقامی کارروائی کا دائرہ پھیل کر ان کے خلاف انتقام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ وہاں کے ایک گروپ پاپولر ایسوسیشن آف ٹیونیسین ان کورسیکا سے منسلک محمد جوابلیا کہتے ہیں،
une provocation pour ces gens-là. We took this as a provocation for those who may want to carry out an attack in Corsica.
ہم اسے ان کے لیے ایک اشتعال کے طور پر لیتے ہیں جو ممکن ہے کہ کورسیکا پر حملہ کرنا چاہتے ہوں، اور اس لیے وہ ہم ہی ہیں جو اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ الجیریا نژاد فرانسیسی خاتون زردالیا دھونی کہتی ہیں،
It means someone does something wrong and the group reacts, goes after the other.
Iska matlab ye hai ki koi ek shakhs koi galat kaam kare aur pura group raddeamal zahir kare aur dusre group ko nishana banaye. To ye ek ijtemai saza hai aur ye qabil e nafrat hai. Ye na qabil e qubool hai. Ye wo cheez hai jo hame pareshan kar rahi hai. Insaaf ka ye nazariya khatarnak hai. Logon ko insaaf karne ke liye uksane ke amal ne dono janib intiha pasandi ko hawa di hai. Ye alfaaz the Algeria najat Francisi khatoon Zardalia Tahoni ke. Corsica ke jhande par maujood qadeem nasl ke ek insani sar ka nishan ek pechida tareekh ki janib ishara karta hai jo Bahira Rum ke pursukoon paniyon mein apna khel jari rakhe hue hai. Yasmin Jamil, Voice of America, Washington. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن. میں ہوں یاسمین جمیل. گلگت بلتستان کے پہاڑی سلسلے میں کئی روز پہلے لاپتہ ہونے والے دو امریکی کوہ پیما ابھی تک نہیں مل سکے اور ان کی تلاش کے لیے فوجی ہیلی کاپٹروں کی مدد لی جا رہی ہے. کوہ پیمائی سے متعلق ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خراب موسم کے باعث امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات سنیے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی.
پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے میں لاپتہ دو امریکی کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اور اس کام کے لیے فوج کی طرف سے دو ہیلی کاپٹر فراہم کیے گئے ہیں. کائل ڈیمپسٹر اور اسکاٹ ایڈمسن نامی دو امریکی کوہ پیما پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے گلگت بلتستان میں 7,285 میٹر بلند اوگر ٹو چوٹی کو سر کرنے کی مہم کے دوران گزشتہ ماہ لاپتہ ہو گئے تھے. اطلاعات کے مطابق یہ دونوں کوہ پیما چوٹی سر کرنے کے لیے 21 اگست کو چکوتری گلیشئر کے بیس کیمپ سے روانہ ہوئے تھے اور ان کی بیس کیمپ میں واپسی 26 اگست کو متوقع تھی, لیکن جب وہ واپس نہیں پہنچے تو گزشتہ اتوار کو ان کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا. اس برفانی پہاڑی علاقے میں تلاش میں تاحال کامیابی نہیں ملی اور اب ہیلی کاپٹروں کی مدد سے یہ کام شروع کیا گیا ہے. امریکی کوہ پیماؤں کے لاپتہ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ علاقے میں موسم صاف ہونے کے بعد ہیلی کاپٹروں نے پروازیں کی. پاکستان میں کوہ پیمائی سے متعلق تنظیم الپائن کلب کے ترجمان قرار حیدری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی فوج کے دو ہیلی کاپٹروں نے لاپتہ امریکی کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے علاقے میں پروازیں کی, لیکن انہیں تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی.
یہاں پر امریکہ سے یوتا سے دو ماؤنٹینئرز, فیمس ماؤنٹینئرز کائل ڈیمپسٹر اور اسکاٹ, یہ کلائمبنگ کے لیے آئے تھے. ایک نئے روٹ سے کلائمب کر رہے تھے. انلکیلی دوران کلائمبنگ موسم خراب ہوا اور یہ غالباً کسی اولانچ کے زد میں آئے ہیں اور ان کا گراؤنڈ سے بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہو گیا. اور اس کی اطلاع جب ادھر اسلام آباد میں ہمیں موصول ہوئی تو متعلقہ ٹور آپریٹر سے رابطہ کیا گیا ہے اور ایک آلریڈی ایک ایکسپیڈیشن, جرمن ایکسپیڈیشن اس وقت بیس کیمپ میں تھی, انہوں نے گارنٹی دی اور دو ہیلی کاپٹر جو آج گئے ہیں انہوں نے سرچ کیا ہے, کیونکہ موسم مسلسل خراب تھا جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر فلائی نہیں کر سکا. آج انہوں نے فلائی کیا اس ایریے میں اور ان کے کوئی آثار نظر نہیں آئے.
تاہم قرار حیدری کا کہنا تھا کہ تلاش کا کام جاری رہے گا
جب تک ان کے لوائقین اور ان کی طرف سے کوئی ایسی وہ نہیں آئے گی, اور امید تو ہے کیونکہ یہ دونوں بہت سٹرانگ اور بہت مطلب دنیا میں فیمس ماؤنٹینئرز ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں سے ان کو اترنا یا مشکل ہو رہا ہو, تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ رابطہ, کیونکہ زمینی مطلب اس پہ بھی اس کے ان کا سرچ جاری ہے. وہاں پر پورٹرز ہیں جو سرچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں.
پاکستان کے شمال میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے علاوہ کئی اہم پہاڑی چوٹیاں ہیں جنہیں سر کرنے کے لیے ہر سال غیر ملکی کوہ پیما یہاں کا رخ کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں حکومت نے غیر ملکی کوہ پیماؤں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی پولیس فورس بھی تشکیل دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کوہ پیما اس علاقے کا رخ کر سکیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور پرسرار حالات میں ہلاک ہونے والی پاکستانی نجات برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے متعلق پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قتل کرنے سے قبل اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. پنجاب پولیس کی ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقدمے کے حقائق چھپانے کے الزام میں پولیس کے ایک عہدیدار کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
پاکستان میں حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ڈیڑھ ماہ قبل جہلم میں قتل ہونے والی پاکستانی نجات برطانوی خاتون کو موت سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بریڈفورڈ کی رہائشی 28 سالہ سامیہ شاہد 20 جولائی کو ضلع جہلم میں اپنے آبائی گاؤں پنڈوری میں مردہ پائی گئی تھیں اور ان کے خاندان کا موقف تھا کہ وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے طبعی طور پر انتقال کر گئی تھیں۔ تاہم خاتون کے شوہر مختار کاظم نے الزام عائد کیا تھا کہ سامیہ کو اس کے سابق شوہر اور گھر والوں نے دھوکے سے پاکستان بلا کر غیرت کے نام پر قتل کیا کیونکہ وہ ان دونوں کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرینزک تجزیے سے پتا چلا ہے کہ سامیہ شاہد کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل ان کے سابق شوہر نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ان کے بقول مقتولہ کے والد محمد شاہد اور سابقہ شوہر محمد شکیل اس مقدمہ قتل میں مرکزی ملزمان ہیں۔ دونوں ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں اور مقدمے کی کارروائی جاری ہے، جبکہ معاملے پر تشکیل دی گئی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے اور سامیہ کے سابق شوہر پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کر دیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں حکام نے معاملے کی ابتدائی تفتیش میں غفلت برتنے پر مقامی پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپیکٹر عقیل عباس کو معطل کر کے حراست میں لے لیا ہے۔ سامیہ شاہد کے قتل کی خبر اس وقت ذرائع ابلاغ کا موضوع بنی جب خاص طور پر برطانیہ میں ایک قانون ساز ناز شاہ نے اس کی تحقیقات کے لیے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو خط لکھا۔ پاکستان میں انسانی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ایک عرصے سے یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ خاص طور پر خواتین پر تشدد کے معاملات میں پولیس کو مناسب تربیت فراہم کی جائے تاکہ وہ تمام شواہد اکٹھا کر کے ایسے مقدمات بنائے کہ جن کی بنا پر ملزمان کو عدالت سے سزا مل سکے۔ حقوق انسانی کی ایک سرگرم کارکن فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو پاکستان میں بہت امپیونٹی ہے اور جو کنوکشن ریٹ بہت کم ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب عدالتوں میں خاص طور پہ عورتوں سے ریلیٹڈ جو وائلیشن کے یا سیکچوئل ابیوز کے یا ریپ کے اس طرح کے کیسز جب پہنچتے ہیں تو وہ پولیس میں اس کی ایویڈینس اتنی خراب کر دی ہوتی ہے کہ عدالتوں کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں کہ وہ پھر سزائیں نہیں دے پاتے ہیں۔ جس پولیس اہلکار نے نہ اہلی یا اپنی وہ ثبوت دیا ہے اور ان کو وہاں سے ہٹانا، یہ ایک اچھا سگنل جاتا ہے پوری پولیس فورس کو کہ بھائی ان کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔
پاکستان میں ہر سال سینکڑوں خواتین غیرت کے نام پر قتل کرتی جاتی ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات میں جہاں اضافہ دیکھا گیا، وہیں ان کے انسداد کے لیے مؤثر قانون سازی کے مطالبات میں تیزی آئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس ضمن میں قانون کو حتمی شکل دے کر پارلیمان سے منظور کروائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی صدر براک اوباما ہفتے کی سہ پہر چین کے شہر ہنگژو پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ دوسرے عالمی رہنماؤں کے ساتھ گروپ 20 کے سربراہی اجلاس میں شامل ہوں گے۔ وہ سربراہی اجلاس سے قبل چینی صدر زی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اتوار اور پیر کو گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کے بعد امریکی رہنما جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کے سربراہی اجلاس اور مشرقی ایشیا کے ملکوں کے سربراہی اجلاس کے لیے لاؤس روانہ ہوں گے، جو منگل سے جمعرات تک جاری رہیں گے۔ اور امریکہ اور چین دونوں نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کی اپنی باضابطہ توثیق کر دی ہے، جو آلودگی پھیلانے والے دو سب سے بڑے ملکوں کی جانب سے ایک اہم قدم ہے، جس کا مقصد آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے کو اس سال نافذ العمل بنانے میں مدد کرنا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما اور چینی صدر زی جن پنگ نے ہینگژو میں، جو اس سال گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، ایک اجلاس کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا۔ صدر اوباما نے کہا کہ یہ ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جو کوئی ایک ملک خواب و کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو تنہا نہیں لڑ سکتا۔ ایک دن آئے گا جب ہم اسے ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھیں گے جب ہم نے اپنے کرائرز کو بچانے کا آخر کار فیصلہ کیا تھا۔ مسٹر زی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ اعلان ہر ایک کو فائدہ پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر ہمارا رد عمل ہمارے لوگوں کے مستقبل اور انسانیت کی بھلائی کا باعث بنے گا۔ اور صدر اوباما، جو ہفتے کے روز گروپ 20 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین پہنچے ہیں، بیجنگ کو یہ بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ متنازع علاقوں میں ان کے علاقائی اقدامات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سی این این کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہی، جو اتوار کو نشر ہوگا۔ ترک میڈیا نے خبر دی ہے کہ ترکی نے شامی باغیوں کو داعش سے لڑنے میں مدد کے لیے صوبے کلیس سے شام کے گاؤں ارائی میں مزید ٹینک بھیج دیے ہیں۔ کم از کم 20 ٹینکوں، 5 بختربند گاڑیوں، ٹرکوں اور دوسری مسلح گاڑیوں نے 24 اگست کو فری شامی آرمی یونٹس کے ساتھ مل کر فرات شیلڈ نامی اپنی کارروائی کے آغاز کے بعد سے اپنی دوسری دراندازی کرتے ہوئے سرحد کو عبور کیا۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد سے باغی جرابلس کے قریب ترک سرحد کے ساتھ واقع دیہاتوں اور مغربی ڈسٹرکٹ
کوبن بی کو داعش سے چھین رہے ہیں۔ ترکوں کی مدد کے حامل فری شامی فوجی یونٹس امریکی حمایت یافتہ کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹس وائی پی جی سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اسی دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے ہفتے کے روز کہا کہ چین کے ساحلی شہر ہنگزو میں 2016 کے سربراہی اجلاس میں اکٹھے ہونے والے گروپ 20 کے ملکوں کے ارکان کے لیے دہشت گردی بحث کا ایک طویل المیاد مسئلہ ہے۔ مسٹر اردوان نے چینی نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ترکی میں گزشتہ سال گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کے بعد سے پناہ گزینوں کا بحران اور دہشت گردی کا انسداد اولین ترجیح رہے ہیں، اور یہ کہ تمام دہشت گرد گروپس کے خلاف ایک اصولی موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ مسٹر اردوان ہفتے کے روز 2016 کے گروپ 20 کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہنگزو پہنچے اور ان کا خیر مقدم چینی صدر زی جن پنگ نے کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون سے بھی الگ سے ایک ملاقات کی۔ ان کا دورہ اس کے بعد ہو رہا ہے جب انہوں نے ترک فوج کی جانب سے 15 جولائی کو اقتدار پر قبضے کی کوشش کو شکست دے دی۔ اردوان توقع ہے کہ اس اجتماع کے موقع پر الگ سے امریکی صدر براک اوباما اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ فلپینز کے صدر روڈریگو نے ایک بم دھماکے کے بعد جس میں 14 لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے، ہفتے کے روز ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ جمعے کے روز کا دھماکہ صدر روڈریگو کے آبائی شہر دواؤ کی ایک مارکیٹ میں ہوا تھا۔ صدر دھماکے کے وقت دواؤ میں تھے لیکن مارکیٹ کے نزدیک نہیں تھے۔ ابو سفیان عسکریت پسندوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ازبکستان کے پرانے لیڈر اسلام کریموف کو ہفتے کے روز ان کے پیدائشی شہر سمرقند میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آخری رسومات کی ادائیگی شاہراہ ریشم کے قدیم شہر کے ریگستان چوک میں ایک مفتی نے کی، جنہوں نے کہا کہ اسلام کریموف نے اپنے لوگوں کی خدمت کی۔ ہزاروں لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ کریموف کے تابوت کو شہر کے قبرستان شاہ زندہ میں دفن کیا گیا۔ اس سے قبل ہزاروں لوگ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں اپنے پرانے لیڈر کو آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت سڑکوں پر قطار بنا کر کھڑے ہوئے جب ان کے جنازے کا جلوس قریب سے گزرا۔ کریموف 25 سال سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہے۔ ایف بی آئی نے جمعے کے روز 58 صفحات پر مبنی دستاویزات جاری کی ہیں جن کا تعلق ان متنازع نجی ای میل سے ہے جو صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جب امریکہ کی وزیر خارجہ تھیں۔ اور اپنے ہفتے وار خطاب میں صدر اوباما نے اپنے انتظامیہ کے دور میں ہونے والی اقتصادی ترقی کو اجاگر کرتے ہوئے لیبر ڈے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7.5 سال میں ہم نے اپنی معیشت کو ایک دوسری کساد بازاری سے نجات دلائی، اپنی بے روزگاری کی شرح کو نصف تک کم کیا اور ملازمتوں کے ایک ریکارڈ طویل ترین سلسلے کا اجرا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ملک نے نمایاں ترقی کی ہے، تاہم آنے والے برسوں میں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے۔ اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں قانونی دستاویزات کے بغیر رہنے والے تارکین وطن کے خلاف پکڑ دھکڑ کے اپنے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کرتے ہوئے کئی ہفتوں کی ان قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے کہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر لی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
املاک کے کاروبار سے منسلک ریپبلکن پارٹی کے ارب پتی صدارتی امیدوار نے بدھ کی رات امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں اپنی ایک جذباتی تقریر میں میکسیکو کے ساتھ ملحق 3200 کلومیٹر طویل سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے کئی اور ہدف بھی بیان کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو اس دیوار کے پورے اخراجات اٹھائے گا، وہ 100% اخراجات برداشت کرے گا۔ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتے لیکن انہیں اس دیوار پر اٹھنے والے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کے رہنما بھی بہت اچھے ہیں، لیکن انہیں اس دیوار کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم پہلے ہی دن اپنی اس جنوبی سرحد پر اس ناقابل تسخیر بلند و بالا مضبوط اور خوبصورت دیوار پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی خصوصی فورس قائم کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا جو امریکہ میں قانونی دستاویزات کے بغیر رہنے والے تمام تارکین وطن کو بے دخل کر کے ان کے آبائی ملکوں میں واپس بھیجنے کا کام انجام دے گی۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ۔
Our enforcement priorities will include removing criminals, gang members, security threats, visa overstays,
ٹرمپ کہہ رہے ہیں قانون کے نفاذ سے متعلق ہماری ترجیحات میں جرائم پیشہ افراد، جرائم پیشہ گروہوں کے ارکان، ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے لوگ، اپنے ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنے والے افراد اور ایسے لوگوں کو ملک سے بے دخل کرنا شامل ہے جن پر حکومت کی جانب سے الزامات عائد کیے گئے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے فلاحی پروگراموں پر انحصار کر رہے ہیں یا حال ہی میں غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہونے والوں اور اپنے قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد یہاں قیام کرنے والوں کے ساتھ حفاظتی نظام کے لیے تشویش کا باعث بن رہے ہیں، جو موجودہ بدعنوان انتظامیہ کے تحت امریکہ میں آئے ہیں۔ ٹرمپ کی تقریر کا یہ جارحانہ لب و لہجہ بدھ کی صبح میکسیکو سٹی میں میکسیکو کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ان کے منکسر انداز سے بالکل برعکس تھا۔ ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے اور میکسیکو کے صدر کے درمیان ان کی جانب سے مجوزہ دیوار پر اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ آیا اس دیوار کے اخراجات امریکہ ادا کرے گا یا میکسیکو، لیکن ٹویٹر پر اپنے کئی پیغامات میں میکسیکو کے رہنما نے یہ بات اصرار کے ساتھ کہی کہ انہوں نے ٹرمپ پر واضح کر دیا تھا کہ سرحد پر کھڑی کی جانے والی مجوزہ باڑ کی قیمت ان کا ملک ادا نہیں کرے گا۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ اور نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن نے بدھ کے روز سابق فوجیوں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کا یہ فوری دورہ ان قائدانہ صلاحیتوں کا کوئی اچھا اظہار نہیں تھا جو ایک امریکی صدر کے لیے درکار ہوتی ہیں۔
It's more than a photo op. It takes consistency and reliability. Actually, it's just like building personal relationships. People have to get to know that they can count on you.
وہ کہہ رہی ہیں یہ فوٹو سیشن سے آگے کا معاملہ ہے، اس کے لیے استقامت اور بھروسے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے، اور درحقیقت یہ ایک طرح سے ذاتی تعلقات بنانے جیسا عمل ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن ایک بات کہیں اور اس سے اگلے دن اس سے بالکل متضاد بیان دیں، اور یہ ایک سال سے زیادہ عرصے تک روا رکھے جانے والے توہین آمیز رویے اور تانہ زنی کے ازالے کی کوشش کے لیے اپنے ایک ہمسایہ ملک میں چند گھنٹوں کے لیے جانے اور پھر واپس آنے کی بنسبت بلا شبہ کہیں زیادہ کچھ کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ امور اس طرح انجام نہیں پاتے۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ سامی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری صدارتی انتخابی مہم کے دوران اپنی بیشتر حمایت جوشیلی تقریروں کے ذریعے حاصل کیا ہے، جسے میکسیکو کے صدر نیٹو نے میکسیکو کے عوام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کا جنوبی ہمسایہ اس کے روزگار پر ڈھاکہ ڈالتا ہے، جبری آزادی کرنے والوں اور مجرموں اور قاتلوں کو سرحد پار بھیجتا ہے، اور غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے بہت کم کچھ کرتا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس میں پیراکی کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنے والے برکینی کے نام سے منسوب لباس پر اٹھنے والے تنازع نے مغربی یورپ کی سیکولر سوسائٹی اور آبادی کے تناسب سے اس کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے درمیان لڑائی کو واضح کر دیا ہے۔ یہ کشیدگیاں، جن میں سے کچھ کو سمجھنا مشکل ہے اور کچھ کو نہیں، دہشت گرد حملوں کی لہر کے نتیجے میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئی ہیں جو ایک دور میں تارکین وطن کا بڑے فخر سے خیر مقدم کر رہا تھا۔ ان سمندری ساحلوں سے کہیں دور شمالی فرانس کے ایک علاقے کے رہائشیوں کو، جہاں جولائی میں ایک کیتھولک پادری جہادیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، یہ خوف ہے کہ مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا نتیجہ دائیں بازو کے شدید رد عمل کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے، جنہیں بائیں بازو کے سیکولر عناصر کی خاموش حمایت حاصل ہے۔ وائس آف امریکہ کے لوئس ریمیرس نے فرانس کے شہر نارمنڈی کا سفر کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ رپورٹ بھیجی ہے، جس کی تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ نارمنڈی کے تاریخی اور قدیم گرجا گھر روئن کی گھنٹیوں کی آواز گونجتی ہے، مگر وہاں آنے والوں میں عبادت گزاروں سے زیادہ تعداد سیاحوں کی ہے۔ یہ جدید دور کا سیکولر فرانس ہے اور کیتھولک چرچ کا اثر و رسوخ گھٹ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولائی میں دو جہادیوں کے ہاتھوں ایک معمر پادری فادر یوک ہیمل کا قتل ہونا سمجھ سے تقریباً باہر تھا۔ گرجا گھر میں رکھی گئی ایک مسلمان آرٹسٹ کی بنائی ہوئی پادری ہیمل کی تصویر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بقائے باہمی کے جذبے کی علامتی اظہار ہے۔ اس کے قریب واقع سینٹ ایٹینے ڈو روورے کے گرجا گھر میں، جہاں پادری ہیمل قتل ہوئے تھے، اتوار کی عبادت کا ایک اجتماع ہے۔ لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اور عبادت گزار عمر رسیدہ ہیں، اور گرجا گھر تزئین و مرمت سے آری ہے۔ کئی سال پہلے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر گرجا گھر نے اپنی کچھ زمین ساتھ واقع مسجد کو دی تھی۔ کیتھولک پادری اینٹوینے مولن اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں اس وقت کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز قدرے انوکھی اور حیران کن تھی کیونکہ انہیں یہ زمین محض ایک فرانک میں دی گئی تھی، یہ قیمت محض علامتی تھی، یہی کچھ تھا، انہوں نے یہ زمین انہیں دے دی۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے ہاں ایک مسجد بننے جا رہی ہے اور یہ سب عرب وہاں آئیں گے، یقینی طور پر اس وقت یہ سوچ تھی۔ یہ الفاظ تھے کیتھولک پادری مولن کے۔ مسجد بہت کامیاب رہی ہے، جمعے کے اجتماع میں نمازی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں برادریوں کو گرجا گھر اور مسجد کے درمیان واقع گیٹ پر فخر ہے۔ یہ گیٹ اندیشوں کے لیے نکاس کے ایک ذریعے کا کام کرتا ہے، تشویش سے افہام و تفہیم تک کے ایک راستے کا کام کرتا ہے۔ پادری ہیمل کے قتل کے بعد کیتھولک چرچ نے مسلمانوں کو اپنے دعائیہ اجتماع میں اور مسلمانوں نے عیسائیوں کو اپنے جمعے کے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی، لیکن حالیہ برسوں میں مسائل سے نمٹنے کے لیے مذہب کا مشترکہ تعلق بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے۔ مسجد کے امام محمد کرابیلا کہتے ہیں
In the community before, religious matters were not touched. Rather, we talked about brotherhood. In the 1980s, we talked about racism, economic issues, things like that.
اس سے پہلے کمیونٹی میں مذہبی معاملات کو نہیں چھوا جاتا تھا، اس کے بجائے ہم اخوت و بھائی چارے پر بات کرتے تھے۔ 1980 کے عشرے میں ہم نسل پرستی، اقتصادی امور اور اسی طرح کی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ دینی مسائل خلیج کی جنگ کے موقع پر ہماری گفت و شنید میں شامل ہوئے۔ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ لوگ مذہب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے۔ یہ الفاظ تھے مسجد کے امام محمد کرابیلا کے۔ کیتھولک پادری بیل ہیچ اس سلسلے میں کہتے ہیں
Alors, des inquiétudes, on en a fatalement,
ہم جس تشویش اور فکر کے ساتھ اپنا ہر دن گزار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فرانس کے صدارتی انتخابات کی تیاریوں کے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والے بحث مباحثے ہمیشہ، مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ وہ ہمیشہ پرم نہیں ہوتے، گالی گلوچ اور دشنام ترازی اور ان کے موضوعات بہت آتش خیز ہوتے ہیں اور وہ کمیونٹیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کیتھولک پادری بیل ہیچ کے۔ روئن میں ان کشیدگیوں کو زیادہ تر خاموش رکھا گیا۔ دائیں بازو کے نیشنل فرنٹ کے مقامی عہدیداروں نے اس پر تبصرہ کرنے سے معذرت کی، لیکن جب سے حملے ہوئے ہیں رایاما کے جائزوں میں اس پارٹی کا گراف اونچا ہوا ہے۔ جس گرجا گھر میں فادر ہیمل کو ہلاک کیا گیا تھا وہاں کچھ لوگ اس خاموشی پر رنجیدہ ہیں۔ ایک خاتون فلورنس جولیانی کہتی ہیں
j'ai pas remarqué qu'il y avait une grande colère de la population, il y a pas eu de mouvement, il y a pas eu de soulèvement.
یہاں لوگوں میں کوئی قابل ذکر برہمی دکھائی نہیں دیتی، اس سلسلے میں کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی شورش نہیں ہے، لیکن یقین رکھیں لوگ اپنے جذبات کا اظہار ووٹ کے ساتھ کریں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک خاتون فلورنس جولانی کے۔ کیتھولک ازم کے مقابلے میں سیکولرزم سے زیادہ وابستگی نے آج فرانس کو جوڑا ہوا ہے۔ روئن کے کیتھولک گرجا گھر کے شہر کے رہائشیوں نے روئن کے کیتھولک گرجا گھر کے ایک لائٹ شو میں شرکت کی۔ ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس اقلیت کے ساتھ جس کی تعداد بڑھ رہی ہے اپنے اختلافات کو کس طرح پاٹا جائے اور خیر سگالی کی فضا قائم اور سیکولرزم کو زندہ رکھا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق حال ہی میں امریکی محکمہ خارجہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مذہبی آزادی پر عمل کرنے والوں کا سب سے زیادہ استحصال کرنے والوں میں غیر سرکاری عناصر شامل ہیں۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر امریکی نئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ داعش، القاعدہ، الشباب اور بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیمیں مذہبی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ مارچ کے مہینے میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں داعش اپنے کنٹرول کے علاقوں میں قتل عام کی ذمہ دار ہے، جن میں یزیدیوں، عیسائیوں اور شیعہ مسلمانوں کا قتل عام شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش ان گروپس کے خلاف اور کچھ واقعات میں سنی مسلمانوں، کردوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف بھی انسانیت اور نسلی تطہیر کا ذمہ دار ہے۔ داعش کی وحشیانہ کارروائیوں میں ہلاکتیں، اسیری اور انسانوں کی غیر قانونی اسمگلنگ، آبروریزی اور دوسرے جنسی استحصال شامل ہیں۔ بر اعظم افریقہ کی چٹ جھیل کے علاقے میں بوکو حرام جو داعش کا ایک ساتھی اور شراکت دار ہے عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کو جو ان کے متشدد نظریے کی مخالفت کرتے ہیں ہلاکت خیز حملوں کا نشانہ بناتا ہے. وہ درجنوں کلیساؤں اور مساجد پر حملے اور انہیں تباہ کر چکے ہیں اور عبادت گزاروں کو مذہبی شاعر کی ادائیگی کے دوران یا اس کے فوراً بعد ہلاک کر چکے ہیں. صومالیہ میں شباب اسلامی قانون کو خود اپنی توزیع اور دوسروں پر اس کی بجا آوری کے پرتشدد نفاذ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے لوگوں پر توہین اسلام، ارتداد اور دوسرے مذہبی جرائم پر مقدمے جلانے اور سزا دینے کے لیے اپنی طرز کی شرعی عدالتوں کو استعمال کیا ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مجرم ٹھہرائے جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہے. الشباب عیسائیت قبول کرنے والے کسی بھی مشتبہ شخص کو ہلاک کرنے اور اپنے کنٹرول کے علاقوں میں ان مساجد کو بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے جن کی تعلیمات گروپ کی جانب سے کی گئی اسلام کی متشدد توزیع سے مطابقت نہیں رکھتی. جہاں کہیں یہ گروپس قبضہ کرتے ہیں وہاں عبادت کی آزادی سے متعلق دوسرے افراد کے حق کو سختی سے کچلنے کی یہ کارروائی بھی امریکہ کی جانب سے ان گروپس اور ان جیسے دوسرے گروپس کے خلاف لڑائی کی ایک اور وجہ ہے. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی کی حمایت امریکہ اور ہماری خارجہ پالیسی کی ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے. بہر طور کسی ایک مذہب کے پیروکاروں کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت دینے سے زیادہ کوئی اور سنگین بدسلوکی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کسی مخصوص گروپ کے ارکان کے قتل اور غلام بنانے کی نیت سے کسی گاؤں میں ہو، کسی بس میں ہو یا کسی کلاس روم میں ہو.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلروہ. قدرتی ماحول میں رہنا انسانی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے، اسی حوالے سے ایک نئی تحقیق نے مزید ثبوت پیش کیے ہیں جس میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ پودے اور ہریالی ہوتی ہے وہاں خواتین کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. تازہ ترین جائزہ انسانی صحت پر ماحول کے اثرات کو سمجھنے کے حوالے سے تھا، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم ہریالی والے علاقوں میں رہنے والی خواتین کے مقابلے میں قدرتی ماحول سے قریب رہنے والی خواتین میں نمایاں طور پر شرح اموات کم تھی. یہ مطالعہ بوسٹن میں بریگم اینڈ وومن اسپتال کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، جس سے پتہ چلا کہ کم پودوں اور درختوں والے علاقوں میں رہنے والے خواتین کے مقابلے میں ماحول دوست علاقوں میں رہنے والی خواتین میں مجموعی طور پر 12% کم شرح اموات تھی. سائنسی پیپر انوائرمنٹل ہیلتھ پروسیکیوٹر نامی جریدے میں 14 اپریل کو شائع ہوا، جس میں محققین نے لکھا ہے کہ شرح اموات کی کمی کے نتائج کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پودے اور ہریالی ہماری صحت کے لیے کئی طریقوں سے بہت اہم ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی محققین نے اپنے تجزیے میں یہ بھی کھنگالنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح پودے، جھاڑیاں اور سبزہ کے ساتھ ایک ماحول موت کی شرح کو کم کر سکتا ہے. محقق پیٹر جیمز نے کہا ہے کہ ہریالی کا ذہنی صحت پر ایک مثبت اثر ملا ہے. دیری اسنا محققین نے سبزے اور پودوں کے ارد گرد رہنے والی خواتین میں ڈپریشن کی 30% کم سطح کو ہریالی کے فوائد کے ساتھ منسلک کیا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں ادارے کی سربراہ لنڈا برنم نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پودے اور درخت ہماری کمیونٹیز کو صحت اور ساتھ ساتھ خوبصورتی کے فوائد فراہم کرتے ہیں. مطالعاتی جائزہ ماحولیاتی ہیلتھ سائنس کے قومی ادارے NIEHS کی طرف سے فنڈ کیا گیا تھا، جس میں نرسوں کی صحت کے ایک طویل میعاد مطالعے میں شامل خواتین کے گھروں کے ارد گرد پہلی ہریالی کی سطح کی جانچ پڑتال کی گئی تھی. اپنے مطالعے کے لیے محققین نے سیٹلائٹ کے ذریعے گھروں کے مقامات سے 250 سے 1250 میٹر کے اندر اندر سبزہ اور ہریالی کی سطح کا تعین کیا تھا. محققین نے پودوں کی سطح میں تبدیلیوں اور شرکا کی اموات سے باخبر رہنے کے لیے 2000 سے 2008 تک ان کی پیروی کی تھی، جبکہ مطالعے کی مدت کے دوران 8604 اموات واقع ہوئی جن کے گھروں کے ارد گرد پودوں درختوں اور سبزہ کی سطح میں اضافہ ہوا تھا وہاں سائنسدانوں نے مسلسل کم شرح
ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے کے شو سے اجازت دیجیے. حاضر ہوتی ہوں آپ سے ایک گھنٹے کے بعد ایک اور نیوز شو کے ساتھ. پروگرام سنیے کچھ تو کہیے. یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے سے اجازت دیجیے.